نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل خاص سے ہمیں رمضان المبارک کے قیمتی اور بابرکت لمحات میں پہنچا دیا، جس کی دعا ہم دو مہینے پہلے سے کر رہے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا دیجئے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو دعا ہم نے رجب کے مہینے میں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور یہاں تک کہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح الحمدللہ اس سال کی پڑھ لی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنی رضا مندی کے ساتھ ہمیں پورے ماہ کی تراویح، نمازیں، روزے اور اعمال صالحہ، نفلی عبادات، ذکر و اذکار، تسابیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنے فضل خاص سے قبول بھی فرمائے. آج سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، اور دوسری سورت سورہ فاتحہ ہے جو ابھی باقی ہے، سورہ بقرہ ہے جس کی تلاوت ابھی باقی ہے. سورہ فاتحہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے سوائے موت کے. اس لیے اس سورت کو یقین و اعتماد کے ساتھ مریضوں پر پڑھ کر دم بھی کر دینا چاہیے، اور خود بھی اپنے آپ پر پڑھ کر، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کے پیر تک اپنے ہاتھوں پر، اپنے پورے جسم پر پھیر لینا چاہیے. اس سورہ فاتحہ میں یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمیدنی ربی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور پھر اسی طرح الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ثنا اور تعریف کی. مالک یوم الدین جب کہتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تعریف بیان کی میرے بندے نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح ایک ایک آیت پر جب وہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب بھی عطا فرماتے رہتے ہیں. اس لیے ادب یہی ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایک ایک آیت کر کے پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی دو تین آیتیں پڑھ لے تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک ایک آیت پڑھے تاکہ اس کا جو جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائے. اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام تعریفیں اپنے لیے ثابت کی ہیں. گویا ایک دعویٰ ہے کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، دنیا میں جو کچھ آپ کو دلکشی نظر آتی ہے، جاذبیت نظر آتی ہے، رنگ اور روپ نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی صنائی اور کاریگری ہے. کوئی آدمی اگر کوئی تصویر بناتا ہے تو اس تصویر کا کوئی کمال نہیں ہوتا. یہ تو کہا جاتا ہے کہ تصویر خوبصورت ہے، لیکن بنانے والے کی تعریف ضرور کی جاتی ہے کہ جس نے بنائی ہے خوب بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے نقش و نگار جو بنائے ہیں، انسانوں کو بنایا ہے، اور یہ دلاویزی جو پیدا کی ہے دنیا میں، یقیناً اللہ رب العزت ہی اس کے حمد و ثنا کے لائق ہیں. تو تمام تعریفیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ ایک دعویٰ ہے، اور اللہ نے اس دعوے میں دلیل بھی پیش کر دی اسی آیت میں، اس لیے کہ رب العالمین وہ تمام عالم کو پالنے والا ہے. تو جتنے بھی عالم ہیں، اللہ رب العزت نے، بعض نے فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، بعض نے اس سے زیادہ یا کم و بیش بیان کیے ہیں. تو اللہ ہی کو علم ہے کہ کتنے عالم ہیں، لیکن جتنے بھی عالم ہیں ان عالموں میں جو کچھ بھی ہے، ان سب کو پیدا کرنے والے اللہ رب العزت ہیں. اس لیے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم ہیں اور مالک یوم الدین ہیں. مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، اور روز جزا کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مالک تو آج بھی ہے وہ، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو جو ملکیت عطا فرمائی ہے اس کا اعتبار بھی ہے کسی نہ کسی درجے میں. چنانچہ آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ میرا مکان ہے یا میرا پلاٹ ہے یا میری دکان ہے یا میری کار ہے, تو اس کا اعتبار کیا گیا ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت ملکیت ہے یہ بھی باقی نہیں رہے گی, اور پھر ساری ملکیت اللہ ہی کے لیے ہوگی. ملکیت آج بھی اللہ ہی کے لیے ہے, لیکن دنیا میں اعتبار بہرحال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ میری ٹوپی ہے, میرا گھر ہے اور میری چیز ہے, اس کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے دلیل سے ثابت بھی کرتے تو وہ چیز اس کو مل بھی جاتی ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن اس کے سارے دعوے دھرے رہ جائیں گے اور اس کی ملکیت میں کچھ نہیں رہے گا. تو یہ بات بھی بتا دی کہ بھئی ہم جو اس چیز پر لڑتے ہیں کہ بھئی یہ میری ملکیت ہے, یہ میری چیز ہے, یہ ملکیت ہے, سب ختم ہونے والی. ملکیت صرف اللہ رب العزت کی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے, تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا, تو خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار, اللہ رب العزت کے لیے ہے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے. تو بہرحال اس لیے مالک یوم الدین فرمایا, آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یہ سورت ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جو امام ہے یا منفرد نماز پڑھنے والا ہے اس کے ذمے سورہ فاتحہ لازم ہے. اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو گویا ایک واجب اس سے چھوٹ گیا, اور واجب کے ترک پر اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیا تب تو نماز ہو جائے گی, لیکن اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جہاں تک مقتدی کا تعلق ہے تو مقتدی کے لیے یہ ہے کہ امام کی جو سورہ فاتحہ ہے وہ کافی ہے, بس اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم پڑھ لے اور خاموش ہو کر کھڑا ہو جائے. امام جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو یہ یعنی مقتدی کی طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا اور درخواست کرتا ہے. اسی طریقے سے اس میں اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم دکھائیے. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو آگے فرمایا سورہ بقرہ میں, فرمایا کہ جو صراط مستقیم تم ڈھونڈ رہے ہو, تلاش کر رہے ہو, یہ صراط مستقیم جو ہے وہ اس کتاب میں ہے. اس کتاب متین کا مطالعہ کرو, اس کتاب کو پڑھو, صراط مستقیم کو تم پالو گے. اور یہ کتاب ایسی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی یہ اللہ کی طرف سے نادل شدہ کتاب ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے تلاوت کی گئی اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. ابتدا میں سورہ بقرہ کے یعنی پہلے دو رکوع میں اللہ رب العزت نے تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے. اہل ایمان کا ذکر فرمایا, اور پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا, اور تقریباً 22 آیتوں میں منافقین کا ذکر فرمایا. بات یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, جس طرح کہ اللہ نے ہدی للمتقین کے بعد ان کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, یہ سب متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ آیت ختم نبوت کی دلیل بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اس لیے کہ پچھلی کتابوں میں یہ بتا دیا گیا اور اس کتاب میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب حق ہیں اور ان پر بھی ہمارا اجمالی طور پر ایمان ہے. اگر اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی ہوتی تو بتا دیا جاتا کہ آپ اس کتاب کے بعد جو کتاب نازل ہونے والی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن چونکہ اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی, کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اس لیے یہ آیت ختم نبوت کی دلیل بھی ہے. وبالآخرت ہم یقینون, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت یعنی عالم آخرت ایک دن واقع ہوگا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا, اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون میں کافروں کا ذکر فرمایا. یقیناً اہل ایمان کے مقابلے میں کافر وہ ہیں جو یا اللہ کو نہیں مانتے, یا اس کے رسول کو نہیں مانتے, یا اس کی کتابوں کو نہیں مانتے, یا ضروریات دین میں سے کوئی ایک چیز نہیں مانتے, تو یقیناً وہ کافر ہیں. اس کے بعد جو منافقین کا ذکر ہے تقریباً 22 آیتوں میں, تو یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو کھل کر نہ حق کا اظہار کرتے ہیں اور نہ اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں. یہ وہ منافقین ہیں کہ اہل ایمان کے پاس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن, ہم تمہارے ساتھ, اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. تو یہ منافقین ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس پورے رکوع میں فرمایا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر اہل ایمان یعنی صحابہ کرام کے بارے میں جو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام علیہ اعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد کے بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے, اس سے ہی پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے ہمیں اس جیسا ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے, گویا ان کا ایمان ہمارے لیے حجت ہے. جیسے انہوں نے اللہ کو مانا, جیسے اللہ کے رسول پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا, اللہ کے رسول کو مانا, ان کے احکامات کو مانے, اسی طرح کا ایمان ہمیں بھی لانا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم آمنوا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسا کہ لوگ ایمان لائے. اب لوگوں سے مراد کون ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کرام ہی ایمان لائے تھے. تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم ہم السفہاء, یہ خود بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا بھی پتہ نہیں. جب آنکھیں ان کی کھلیں گی, یعنی بظاہر بند ہوں گی اور حقیقت میں کھلیں گی, اس وقت پتہ چلے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط. تو آج یہ جن کو بیوقوف کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہ بیوقوف نہیں ہے بلکہ بیوقوف خود ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کفار اہل ایمان کو طعنہ زنی کریں, انہیں بیوقوف کہیں, انہیں جاہل کہیں, انہیں بنیاد پرست کہیں, یا کوئی اور کسی قسم کا طعنہ دیں, تو یہ طعنہ ہمیں اپنے لیے تمغے سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کو جب یہ طعنے دیے گئے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت. اس لیے اس سے جو ہے وہ دل آزاری تو یقیناً ہوتی ہے, لیکن آپ اس کو یہ سمجھیے کہ آپ کی وردی میں, آپ کے کاندھے پر پھول لگ رہے ہیں, ایک پھول والا, دو پھول والے, تین پھول والے, اسی طریقے سے جتنے بھی تمغے سجائے جاتے ہیں یقیناً وہ فخر کا سبب ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر کفار اس قسم کی باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی صحابہ کرام کو جب لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. یقیناً صحابہ کرام کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا جس کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا تھا. آج ہم تو تھوڑی سی تکلیف پر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن صحابہ کرام نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. یہ موقع نہیں ہے کہ اس وقت میں ان کو بیان کروں, لیکن ہر شخص جانتا ہے, صرف توجہ دلا رہا ہوں. اس لیے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھانی چاہیے, رکھنی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تمغہ ہے جو ہمیں عطا کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے. دیکھیے ربوبیت یا رب کی جو صفت ہے, یہاں کوئی اور صفت بھی اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے تھے, لیکن یا ایھا الناس فرمایا, اے لوگو اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. انسان تھوڑا سا اس کا خیال رکھتا ہے کہ بھئی اس شخص نے ہمیں پالا ہے, لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلے گا ہمارا رب ہمیں پالتا ہے, ہماری نشو نما کرتا ہے, دنیا میں اس نے ہمیں پیدا کیا, ہماری بڑھوتری جو ہے وہ اسی کے حکم سے ہو رہی ہے, نشو نما ہم اس کے حکم سے پا رہے ہیں, تو یقیناً ہم اس کی عبادت بھی کریں گے. اور اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا اعبدوا ربکم, اور صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے بلکہ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم سے پہلے جو بھی لوگ تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو انسان اس بات پر سوچنے پر آمادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے خالق و مالک ہیں, کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس رکوع میں آگے مثالیں بیان فرمائی ہیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, مچھر کی مثال تو بعض کافر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں یہ مچھروں کی مثال بیان کرتے ہیں. قرآن مجید میں مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے, یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ ان یسلبھم الضباء شیء, اس کے اندر مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے. تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں بیان کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس قسم کی مثالیں بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. حق بات کو واضح کرنے کے لیے اگر چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی بیان کی جائے تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں, بلکہ حق بات کا چونکہ اس سے اظہار ہوتا ہے, حق بات سمجھی جاتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو بیان بھی فرماتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں تخلیق آدم کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا, فرشتوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ آپ ایسوں کو پیدا کر رہے ہیں جو, کیونکہ اس سے پہلے جتنی مخلوق تھی یعنی دنیا میں آبادی تو تھی, جنات آباد تھے, لیکن وہ آپس میں لڑتے تھے, قتل غارت گری کرتے تھے, ان میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو ان لڑائیوں کی اور قتل و غارت گری کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو پیدا ہو کر جو ہے وہ فساد پھیلائے گی زمین میں, لڑیں گے, دنگا کریں گے, فساد پھیلائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس میں جو بات بتائی وہ یہ فرمایا کہ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، یہ تو فرشتوں نے کہا، اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قتل و غارت گری کریں گے، فساد پھیلائیں گے، لیکن بڑے اعلی درجات اور اعلی صفات کے حامل لوگ بھی ہوں گے، جیسے کہ صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت. آج اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کے بڑے نیک بندے موجود ہیں جن کی وجہ سے آج یہ دنیا باقی ہے. یعنی سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یقیناً اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، اور چونکہ جو بد امنی پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، وہ اگر 10 آدمی بھی ہوں ان کے مقابلے میں 1000 آدمی بھی ہوں، تو ان کے پاس چونکہ طاقت ہوتی ہے اور وہ اس کی کسی بنیاد پر لوگوں کو ڈراتے ہیں، تو یقیناً لوگ عام طور پر ان سے ڈر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں شاید سارے کے سارے اسی قسم کے لوگ. لیکن بہرحال خرابیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس قسم کے لوگ یقیناً وہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، تو اس زمانے بھی موجود ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام سکھا دیے تھے، علم عطا فرما دیا تھا، اس کو بھی ذکر فرمایا، اور قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان واقعات کو کئی مقامات پر بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت کی بادشاہت عطا فرما دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور اس بنیاد پر شیطان راندہ درگاہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی اس میں ذکر فرمایا، اور آگے بنی اسرائیل کی نعمت، بنی اسرائیل پر اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، بے شمار نعمتیں، ان کو ذکر فرمایا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ کافی تفصیل کے ساتھ آگے تک اس کا ذکر فرمایا ہے. یقیناً اس میں اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا جو بنی اسرائیل پر اللہ نے فرمائی تھیں ان کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ بھئی جب ہم تمہیں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں تو تم اللہ کا شکر ادا کرو اس پر. لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتی، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور قدم قدم پر جو ہے ناشکری کرتے رہے. نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان پر مختلف طریقے کے عذاب بھیجتے رہے، کہیں جو ہے وہ ٹڈی کا عذاب بھیجا، کہیں جو ہے وہ مچھروں کا عذاب بھیجا، کہیں جو ہے کھٹمل کا عذاب بھیجا، کہیں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذابوں میں مبتلا کیا. لیکن یہ اپنی ابتدا میں بات کو مان جاتے تھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنی ڈگر پر آ جاتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل سے کیا. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھی. اس زمانے میں جو ہے وہ لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی، لیکن ان کے لیے اللہ نے ایک مینار ایسا بنا دیا کہ اس کو روشن کر دیا، جس سے پورا میدان یہ جہاں رہتے تھے وہ روشن ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بہت ساری نعمتیں وہ ان کو عطا فرماتے رہے، ترنجبین اور بٹیر اور من و سلوا یہ ان پر نازل کیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن بجائے اس کا کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے رہے. نتیجتاً اللہ تعالیٰ بھی ان پر مختلف عذاب بھیجتے رہے. پھر اسی طریقے سے اسی حوالے سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، ایک واقعے کو ذکر فرمایا جس میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی تم ایک گائے ذبح کرو، اور جو ہے وہ مقتول کے جسم سے جب تم لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. ان لوگوں نے اس پر بھی مختلف سوالات کیے، نتیجتاً ان کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی چلی گئی کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اور پھر وہ بہت ہی بھاری بھرکم قیمت یعنی سونے کے اندر تول کر وہ گائے ان کو ملی. اللہ تعالیٰ اصل میں اس کے ذریعے سے کسی اور کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، ایک لڑکے کو جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا اس کو فائدہ پہنچا، اور ادھر ان کے جو سوالات تھے اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے انہیں سزا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں قیدے بڑھاتے چلے گئے کہ وہ ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے. یقیناً قیدے بڑھتی گئیں، اس گائے کی تلاش مشکل ہوتی چلی گئی، پھر وہ صرف ایک ہی جگہ پر ملی جس کو انہوں نے بہرحال سونے یعنی ایک جگہ پر ایک طرف جو ہے اس گائے کو رکھا گیا اور دوسری طرف سونا رکھا گیا، تب جا کر وہ گائے ان کو حاصل ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اب انشاءاللہ اس کو ذبح کر لیں گے، تو پھر وہ ذبح کیا اور قاتل کا پتہ بھی چل گیا کہ وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا، لاش زندہ ہوئی، اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ مردہ ہو گیا. تو اس کو ذکر کیا. تو اس میں سورہ بقرہ میں چونکہ اس گائے کا ذکر آیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ رکھا. بعض اوقات کسی ایک نام کی وجہ سے سورت کا نام وہی رکھ دیا جاتا ہے، بعض کوئی ایک واقعہ پیش آتا ہے اس کی وجہ سے وہ رکھ دیا جاتا ہے، تو بہرحال یہاں پر اس لیے اللہ تعالی نے اس سورت کا نام رکھا. آگے اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر فرمایا، کفار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے تھے تو بعض اوقات لفظوں کو چبا کر بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع فرما دیا کہ تم ایسا کلام بھی نہ کرو جس سے دو معنی نکلتے ہوں اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر کوئی لفظ دلالت کرتا ہو. چنانچہ وہ لوگ کہا کرتے تھے راعینا، راعینا کا یعنی جو مسلمان مخلص تھے وہ تو کہتے تھے راعینا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، اور جو مخلص نہیں تھے منافقین تھے وہ اس لفظ کو چبا کر کہتے تھے راعینا، تھوڑا سا چبا کے کہتے، جس کا مطلب تھا کہ ہمارے چرواہے، تو وہ اس سے تحقیر کا لفظ مراد لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقولوا راعینا، تم راعینا بھی مت کہو، وقولوا انظرنا، یوں کہیے نظر فرمائیے، توجہ فرمائیے، انظرنا کہو، راعینا مت کہو. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمیں اس درجے میں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا لفظ جو آپ کی شان کے خلاف ہو اس قسم کا لفظ بھی ہمیں بولنے سے گریز کرنا چاہیے. چنانچہ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اس بات سے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا، وقالت الیہود لیست النصارہ علی شیء، بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سارے کافر ایک ہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں، ورنہ خود ان میں آپس میں اتنا اختلاف ہے اور اتنی لڑائی اور جھگڑے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن مجید اسی کو بیان کر رہا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارہ علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں، وقالت النصارہ لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں. چنانچہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے مسلمانوں کا تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات بتلا بھی دی کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے یہ ملت واحدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم بھی دو طرح سے ہی کی ہے، خلقکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافرم ومنکم مومن، یا تم میں ماننے والے ہیں یا نہ ماننے والے ہیں، بس دو ہی ہیں حقیقت میں، اور یہ ہے بھی حقیقت یہی. اب آپ دیکھ لیجیے دنیا بھر کے جس کافر کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، چاہے وہ جہاں کا بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، بدھسٹ ہو، جو بھی ہو، مسلمانوں کے سب دشمن. اور جب آپس میں اتحاد ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد وجہ اتحاد جو ہے وہ یہی ہوتی ہے مسلمانوں کو کے خلاف لڑنا، اس میں ہی سب ایک ہو جاتے ہیں. ورنہ بعض جب ان کے مفادات ہوتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، مفادات نہ ہو تو پھر آپس میں لڑتے ہیں. ابھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا چند دن پہلے کہ ایک جگہ جو ہے وہ ختنوں پر پابندی لگائی گئی، تو چونکہ نصرانی یہودی بہرحال چونکہ آسمانی کتاب ان پر بھی نازل ہوئی اور کسی نہ کسی درجے میں کچھ مانتے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن اپنے نبی کو، چاہے وہ غلط عقیدے کے طور پر ہی کچھ ہو لیکن مانتے ہیں بعض چیزوں کو، آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو ختنے وغیرہ بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے اس لیے اس کو بھی مانتے ہیں. تو اب یہاں جب معاملہ آیا تو اب مسلمانوں کو ساتھ ملایا انہوں نے، تو اس لیے اپنے مفاد کے لیے تو ہر ایک کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اب یہاں پر چونکہ مسلمانوں کے ہاں بھی ختنے ہوتی ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی ہوتی ہیں، نصرانیوں کے ہاں بھی ہوتی ہیں، اس معاملے میں انہوں نے مسلمانوں کو بھی اکٹھا کر لیا کہ بھئی ہم سب مل کر احتجاج کرتے ہیں. تو جہاں اپنے مفادات ہوتے ہیں یہ کفار سب ایک ہو جاتے ہیں اور دریغ نہیں کرتے اس سے کہ اگر ان کا اپنا مفاد ہے تو مسلمانوں کو بھی ساتھ ملا لیں. تو بہرحال یہاں پر نہ یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا کہ حقیقت میں ان میں آپس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن جب جمع ہوتے ہیں تو صرف اس صورت میں ہوتے ہیں جب ان کا اپنا کوئی مفاد ہو. اور آخر میں اللہ نے اس رکوع کے آخر میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتى تتبع، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں تب تو شاید راضی ہو جائے، یعنی کوئی یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے تو شاید اس کے لیے ساری جو ہے مراعات کے دروازے کھل جائیں، اس کے لیے جو ہے وہ پھر آپ کو آج کل معلوم ہی ہے کہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے، اخراجات بھی اس کے سب برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں، پورے گھر کو جو ہے نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے آج مسلمان مارے جا رہے ہیں برما کے اندر، ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے ظالمانہ طریقے پر، لیکن کافر تو کیا احتجاج کرتے ہیں، مسلمان بھی احتجاج نہیں کرتے. کم از کم مسلم حکمرانوں کو تو کچھ غیرت آنی چاہیے اس معاملے میں کہ وہ آواز اٹھائے، اور اسی طریقے سے مسلمان ممالک کو کہ مسلمان جسد واحد کی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، مسلمان جو ہے جسد واحد کی طرح ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سب جو ہے وہ متحد ہیں، اور آج حقیقت میں یہی ہے، چاہے اس کا کوئی لاکھ انکار کرے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اصل میں اسلام اور کفر کے درمیان ہو رہی، اور یہ صلیبی جنگ ہی کہلاتی. لیکن بہرحال اللہ ہی سے ہم شکوا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا زور صرف اللہ رب العزت پر چلتا ہے کہ ہم اس کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اس سے ہی ہم التجا کریں اور اسی کے آگے اپنے سارے معاملات کو رکھیں. بہرحال یہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العزت نے کہا, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت میں کی اتباع کریں, پیروی کریں, اور یقیناً یہ ناممکن ہے. جب ناممکن ہے تو وہ ہم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. آگے پھر بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے, اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور جو ہے بیت اللہ کو مسلمانوں کے لیے تعمیر کیا تاکہ اس میں آ کر وہ اللہ کی عبادت کرے. آگے ایک اہم بات ہے, وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے یہ اپنی اولادوں کو آخرت کے لیے تیار کرتے رہے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے, جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم دنیا, جو دنیا ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو کچھ پتہ نہیں ہے, اس کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کرتے ہیں لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے. لیکن جہاں تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو کر, یعنی تمہیں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو لیکن اسلام کو ہرگز مت چھوڑنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسی طریقے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا, انہوں نے بھی اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, کہا کہ ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا یعنی ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے, یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا سے وہ جا رہے ہیں, بالکل آخری وقت ہے, انہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ فیکٹری کون سنبھالے گا اور وہ مل کون سنبھالے گا اور وہ بنگلہ کون لے گا. ان کو فکر ہے تو یہ ہے کہ بھئی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. آج کیا ہم اس درجے کی اولاد کے لیے اپنی فکر کرتے ہیں؟ یقیناً ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں, یہاں تک کہ مرتے دم تک اس فکر سے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں بلکہ اپنی اولاد کے دین کی فکر کرتے رہیں, ان کو وقتاً فوقتاً محبت پیار سے کسی بھی طریقے سے, یعنی جس طریقے سے بات آپ کی بنتی ہو, اپنی اولاد کو دین کی طرف رغبت دلانی چاہیے, نمازوں کا کہنا چاہیے, روزوں کی طرف راغب کرنا چاہیے, اگر کسی برائی میں مبتلا ہیں اس برائی کو ترک کرنے کا انہیں اس طریقے سے کہنا چاہیے کہ وہ برائی ترک کر دیں. اور ابتدا سے اگر ہم ان کی فکر کریں گے, تربیت کریں گے, تو یقیناً پھر وہ ہماری نافرمانی نہیں کریں گے. اور اگلے جو پارا ہے, ایک پاؤ پارا, اس میں مختلف احکام ہیں لیکن بنیادی طور پر ابتدا میں تحویل قبلہ کا بیان ہے. اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ, تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے. بیت اللہ میں جب تھے مکے میں تو آپ ایسے رخ پر نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ چونکہ چاروں طرف ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو ایسے رخ پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جائے اور بیت المقدس بھی سامنے ہو, اس انداز میں آپ نماز. اور جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو یقیناً وہاں پر جو ہے وہ رخ بیت المقدس کی طرف تھا, لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ قبلہ قرار دے دیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ قبلہ قرار دے دیں بیت اللہ کو, یعنی آپ کی خواہش ہے یہ. تو فلنولینک قبلۃ ترضاها, اب آپ جہاں آپ پسند کرتے ہیں اس طرح منہ کر لیا کریں. وہ آپ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں بیت اللہ کو قبلہ بنائیں تو آپ, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب بیت اللہ کو تم قبلہ بنا لو. چنانچہ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. بعض مسلمان جو اس وقت نماز کی حالت میں تھے, یعنی ممکن ہے کہ کسی اور وقت جب وہ وہاں پر پہنچے, جو مسجد قبلہ تین ہے مدینہ منورہ میں, وہاں پر دونوں قبلوں کی نشاندہی کی گئی ہے, تو ایک طرف جب یعنی پہلے بیت المقدس کی طرف مسلمان نماز پڑھ رہے تھے, پھر کوئی شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس کو اطلاع مل گئی اور وہاں سے وہ اس مسجد کی طرف آیا, اس نے دیکھا لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو, بیت اللہ کی طرف اللہ نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے. تو مسلمان مسجد میں نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا, اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ ایک ہی نماز میں انہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز ادا کی اور پھر اسی نماز میں انہوں نے اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیا, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مسجد قبلتین, دو قبلوں والی مسجد. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا ہم مسلمانوں کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں, جس طرف چاہے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھے اللہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے, تاکہ ہم جب عبادت کریں تو یکسوئی کے ساتھ کریں, ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں, میں جس طرح منہ کر کے بیٹھا ہوں اس طرف بھی اللہ تعالیٰ ہے, دائیں طرف بھی ہیں, بائیں طرف بھی ہیں, پیچھے بھی ہیں, ہر طرف اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ قرار دیا. ورنہ اگر اسی مسجد میں کسی کا رخ مشرق کی طرف ہوتا, کسی کا مغرب کی طرف, تو عجیب سی حیثیت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک جہد عطا ہو اور یکسوئی کے ساتھ وہ نماز پڑھیں. البتہ جب بیت اللہ پہنچ جائیں وہاں پر حکم دے دیا کہ بھئی اب اس طرح پڑھو گول دائرے میں, چونکہ بیت اللہ ہر طرف سے. اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کفار تمہیں خوب پہچانتے ہیں, بلکہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کسی کو, لیکن آپ کے نبی ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہے, اس قدر جانتے ہیں. لیکن تکبرن یہ آپ کو نبی نہیں مانتے, یعنی جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. تو اصل یہ بھی ہے کہ صرف جاننا پہچاننا کافی نہیں ہے, ماننا بھی ضروری ہے. اس سے آگے پھر اللہ رب العزت نے ایک اہم اس میں یعنی حکم ہے صبر سے متعلق, وہ انشاءاللہ میں کسی اور وقت بیان کر دوں گا, اس لیے کچھ میں تفصیل ہے. البتہ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ, مردار تمہارے لیے حرام, والدم خون حرام. خون سے مراد ہے جب ہم ذبح کرتے ہیں جو خون رگ سے نکلتا ہے وہ خون حرام. اسی طرح ولحم الخنزیر سور کا گوشت یہ حرام. وما اہل بھی لغیر اللہ, اور جو غیر اللہ کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں یا جو بھی چیز اللہ غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں وہ بھی جائز نہیں. اس سے پتہ چلا کہ بعض لوگ بزرگوں کے نام پر یا دوسروں کے نام پر جو ذبح کرتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بھی لغیر اللہ. یہ ذکر فرمانے کا فرمایا کہ فرمانی سر غیر باغین, البتہ اگر کوئی شخص ایسا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا ہے, غیر باغین ولا عادین یعنی حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو, تو اتنا کھا لے اس میں سے کہ جس سے اس کی زندگی کا رشتہ جو ہے باقی رہے. یعنی چونکہ یہ اللہ نے زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں مرنے کا یا خودکشی کرنے کا حکم نہیں دیا. ہم اگر کسی وقت خدا نہ کرے کسی کا حال ایسا ہو جائے تو اگر سور کا گوشت مل جاتا ہے یا مردار مل جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس قدر کھا لے کہ جس سے اس کے جسم کا رشتہ جو ہے وہ روح سے باقی رہے. اس کو یہاں ذکر فرمایا کہ فرمانے سر, مگر وہ شخص جو کہ مستر ہو جائے, بے چین ہو جائے, غیر باغ ولا عادن تجاوز کرنے والا نہ ہو, تو فلا اسم علی, اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اصل میں پہلی تراویح تھی, کچھ اندازہ بھی ایسا نہیں ہو سکا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آئندہ کہ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کے اندر اپنے اس کو میں مکمل کر لیا کروں, تاکہ چونکہ اب راتیں بھی چھوٹی ہیں, صبح بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے, تو دونوں چیزیں. اور یقیناً قرآن مجید کو مکمل طور پر ہم بیان نہیں کرتے اس وقت, صرف چند چیزوں کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے تراویح میں یہ کچھ پڑھا, یہ کچھ سنا, تو وہ تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے کچھ چاہتے ہیں. اور اس طرف میں رغبت دلانا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں, اس کی تفسیر پڑھا کریں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید میں کیا کچھ ہے. آج ہم نے قرآن مجید کو صرف جو ہے وہ قسم اٹھانے کے لیے, قسم کھانے کے لیے, قرآن خانی کے لیے, اسال ثواب کے لیے, اس قسم کے لیے بنا کر رکھ دیا ہے. یا وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, بیت تو حلف اٹھاتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ معاف کریں. لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید پڑھیں, اس کے تقاضوں پر عمل کریں. قرآن مجید یہ ہماری باڈی کے لیے ہے, جسم کے لیے ہے کہ ہم پڑھ کر اپنے آپ کو درست کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کی، یا اللہ جو ساعتیں آ رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، پورے رمضان میں یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں سحری کرنے کی، افطار کرنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اس طرح سے ہمیں روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.